والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه
وسلم.
سورة المباركة المائدة آية نمبر 33. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، فلاح میں بھی کامیابی. آج انشاءاللہ بغیر کسی دوسری بات کے ہم اس آیت کریمہ پر اپنی بحث کا، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہم اس آیت کریمہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کریں اور ان پانچوں پر انشاءاللہ اپنی توفیق کے مطابق بات کریں گے، تاکہ پوری آیت کا جو مفہوم اور پیغام ہے وہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائے. پانچ حصے کون کون سے؟ پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا، دوسرا حصہ اتقوا اللہ، تیسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ، چوتھا وجاہدوا فی سبیلہ، اور پانچواں لعلکم تفلحون. پہلا حصہ خطاب ہے. کن سے خطاب ہے؟ ان لوگوں سے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں. دوسرے حصے میں اور تیسرے حصے میں اور چوتھے حصے میں تین چیزیں بتائی گئی ہیں، اور پھر پانچویں حصے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ تین چیزیں تمہاری زندگی میں، تمہاری توجہ کا مرکز رہی، تمہاری زندگی میں شامل ہوئی تو تم لوگ فلاح یافتہ ہو، یعنی تم لوگ کامیاب ہو. تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خطاب کرتے. آپ توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس میں جب یا ایھا الذین آمنوا پروردگار عالم فرماتا ہے تو کون ہمارا ہوتے؟ بہت ساری جماعت جو رسول اللہ کی تجنوں میں کلمہ اپنی زبانوں کو جاری کر لیا. تو پروردگار عالم اس ساری جماعت سے خطاب کر کے، اگر آپ قرآن میں سرچ کریں، یعنی عربک ٹیکسٹ میں کسی قرآن کی ایپ میں جا کے آپ سرچ کریں اور وہاں پہ لکھیں یا ایھا الذین آمنوا، تو تقریباً 89 آیات آپ کے سامنے آئیں گی کہ جو اسی لفظ سے، انہی الفاظ سے شروع ہو رہی ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے. تو اگر آپ ان آیات کو دیکھنا شروع کریں گے تو توجہ فرمائیے اس نقطے پر، قرآن نقطہ ہے اور بڑا اہم ترین نقطہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اگر ان 89 آیات کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبان ایمان کو کوئی ذمہ داری دیے بغیر کوئی خوشخبری نہیں چلے گی. پوری ہدایات میں دیکھیں گے کہ کیا نظر آئے گا آپ کو. ابھی آپ کو میں دو مثالیں آج کروں گا تاکہ ذہنوں میں ایک تصویر بن جائے گی یا ایھا الذین آمنوا اس کا کیا معنی. تو خدا مند عالم ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے تو انہیں ایک یا چند حکم دیتا ہے اس آیت میں. اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بعض کاموں سے روکتا ہے کہ یہ بند کرو. اور آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تو یا کبھی کہتا ہے یہ کرنے والوں کو جو کریں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اور کبھی فرماتا ہے جو یہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے. اور جب اللہ ایک کام سے چند کاموں سے روکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر تو پھر ان آیات کی اہم فرماتا ہے کہ اگر کرو گے اگرچہ اپنے آپ کو تو ایمان والا سمجھ رہے ہو لیکن بھیجوں گا وہاں پر جو میں نے کافروں کے لیے جگہ تیار کی. اللہ تعالیٰ تکلم نہیں کرتا, تبھی آپ کو مثال دوں گا. اور اسی طرح بعض اوقات خداوند عالم اگر ہم استعمال کروں کہ ڈانٹتا ہے, خبردار کرتا ہے کہ اے ایمان والوں وہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو جس کی ایمان والوں سے توقع نہیں, وہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو جس کی جن حرکتوں کی ایمان والوں سے توقع نہیں. تو آپ کی توجہ ایک نقطے کی طرف سوال کر لیں محمد والا. اگر مجھے نہیں یاد کریں گی بدریس میں میں نے یہ بات کی ہے نہیں, اگر کسی کو دوبارہ آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گی, وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اپنے آئمہ کی تاکیدات پر عمل کیے بغیر ہی مومن ہیں, اور وہ تاکیدات اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی ہے, تو وہ کس خیالاتی دنیا میں رہتے ہیں اس کی آپ کو ایک مثال پیش کرو. شاید میں نے پہلی مجلس میں کی ہو تو بڑا تکرار ہو جائے گی. کسی صاحب نے مجھ سے کہا کہ کسی بات پہ رقم نہیں ہو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم یہ غلط آیت کی تم جو ہے اوپر تفسیر کر رہے. تو انہوں نے بات شروع یہاں سے کی اور کہا کہ آپ جو یا الذین آمنوا کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں, اس سے تو مراد اہل بیت ہوتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں, ابھی اس نے کسی تقریب کی تقریب میں ان کا سنا تھا نعرہ چارہ کروایا ہوگا اسے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا نہیں اگر لکھا کیا ہوا, دیکھا کیوں نہیں, دیکھا ہوگا تو پتہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کیا کیا چیزیں آئی ہوئی, ان سے خطاب کیا آگے سے کیا کرتا ہوگا. تو بلا وجہ بعض لوگ صرف قرآن اس لیے بھی پڑھتے ہیں تاکہ تقریب کے نقطے بنا سکتے ہیں, نہ کہ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کیا چیز ہے. اسٹیٹ ہم نے اسٹیٹ سارے کو بیان کرے وہاں کے سامنے, وہ نہیں بناتے, نقطے نقطے بنانے کے لیے ہفتے ہفتے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ مثلاً اگر عشرہ پڑھنا ہے تو عشرہ پڑھنے میں نقطے بنے, وہ نقطے جن پہ باب اور اوتار ہوں زیادہ نالج کے تاکہ مجالس کامیاب ہوں. اور یہ فرض بڑا وبائی ہے, اب توجہ کریں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب جہاں پر بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے یہ خطاب ہم سے ہے ہی نہیں, تو لکھا ہے خطاب. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے خود دیکھا قرآن مجید پڑھ, کہتا ہے کہ جی مجھے پتا تھا اس کی بات سے مجھے پتا لگ گیا کہ انہوں نے کوئی تقریر سنی ہے اور اس پہ جمے ہوئے ہیں اور وہ سب اور فضائل کا نقطہ بنایا جس نے بھی یہ دونوں کی اسٹیج پر بیٹھ کر لیکن یہ لوگ مجھے سوال کر رہے ہیں اس لیے قرآن نہیں پڑھا. تو میں نے کہا میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں تو آپ بتائیے گا کہ یہ خطاب ہے غیب سے ہے یا کسی اور سے, جب تک بہت سی آئے. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والوں تو باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اہل غیب میں سے کون سی شخصیت تھی جو کہتی کچھ اور تھی اور کرتی کچھ اور تھی, اللہ ان سے خطاب کر کے کہہ رہے کہ کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. اب جو تقریری نقطہ سنا ہوا تھا وہاں پہ ختم ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو صرف سننے پر دین بنانا ہے اس سے اہل غیب سے منع کیا. آپ کتاب میں سورۃ کافی کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں. میں تقریباً سبھی جگہوں پر یہ بات بیان کرتا ہوں, اس میں آئمہ کی چند احادیث جو یہ بتاتی ہیں کہ دین کس کا ویلڈ ہے, کس کے عقائد اور نظریات ویلڈ ہے اور کوئی قیمت رکھتے ہیں, اور کس کا دین ویلڈ ہی نہیں ہے. اس میں سے ایک معیار یہ بتایا امام نے کہ جس شخص نے اپنا دین سب سے پہلے نام لیا قرآن, جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا براستہ تقریر نہیں, خود بھی دیکھتا ہوں کیا لکھا ہوں, جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ سنت آ جائے وہاں پہ سنیوں کی بات ہو گئی. نہ, اہل غیب کے اطہار کی روایات میں بہت سنت کا لفظ ہے. سنت یعنی طریقہ اور روش. کس کی روش؟ اللہ کے نبی. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی ہی اہل بیت اطہار کا آئیڈیل ہے, اسوہ ہے. اور اہل بیت اطہار سب کے سب سمیت مولا علی کے ان کو نہ صرف فالو کرتے ہیں بلکہ ان کو فالو کرنے پر فخر کرتے ہیں. یہ فخر کرنا توجہ کرنا. تو اب امام فرما رہے ہیں کہ اصل بیس بتا رہے ہیں, اہل بیت کی باتیں بھی, اہل بیت کے فرامین بھی, اہل بیت کے طریقے بھی, سب کے سب کا سر چشمہ کون ہے؟ اللہ کے نبی گزار ان کا طریقہ ہے. کوئی نیا طریقہ اور نیا دین اور نئی شریعت بھی اہل بیت نے آ کے بتائی. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں ہی اعلان ہو گیا تھا کہ دین ہم نے کامل کر دیا. تو امام فرماتے ہیں جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا, لفظ یہ استعمال کیے زالت الجبال قبل ان یزول, یہ اتنا مضبوط ہوگا اپنے دین میں کہ کوئی اگر ایسا طوفان ہے, مثال دی جاتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, اتنا راسخ ہو گئے. اور جس شخص نے اپنا دین لوگوں کے منہ سے سن کے بنایا ہو, فرمایا ردت و رجال من ومن اخذ دینہ من افواہ رجال, جس شخص نے لوگوں کے منہ سے سن سن کے اپنا دین بنایا ہے, ردت و رجال تو لوگ ہی اسے دین سے نکال بھی دیں, ان کو اسے پتہ ہی نہیں. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں, پرانی مثال, وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے ہیں, آپ ان سے کہیں کہ یہ شرک ہے, وہ آپ سے کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے. توجہ فرما, وہ کہیں گے تم نے عیسیٰ کی معرفت ہی نہیں, عیسیٰ کیا چیز ہے. یعنی جو شرک ہے اس کو وہ معرفت سمجھ رہے. اسی طرح ہمارے یہاں بھی جو طبقہ پیدا ہو گیا, اگر کہتے مطلب اہل بیت جیسے توحیدی مکتب سے اس نجاست کا کوئی تعلق نہیں ہے, جس کو بعض شعرائے کرام نوتیلیوں کا نام لے کے بڑے بڑے سافٹ کارنر ان کے لیے ملت کے دلوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ اس نجاست کو ملت کے اندر بھی پھیلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نوتیلی کو برا کیوں کہوں؟ تو نوتیلی کو برا نہیں کہتا تو بے شرم ہے.
تو اہل بیت کی محنت پر پانی پھیر رہا ہے صرف سامنے بیٹھے ہوئے ناداروں سے داد لینے کے لیے. توجہ فرمائے, جو مشرک ہے چاہے وہ عیسیٰ کے نام پہ مشرک بنے, چاہے رسول اللہ کے نام پہ مشرک بنے, چاہے علی مرتضیٰ کے نام پہ مشرک بنے, چاہے امام حسین کے نام پہ شرک کرے, سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہیں جن پر خدا رسول اہل بیت کی لعنت ہے. اور جو ملت تشیعوں کے درمیان ایسے اشعار پڑھتے ہیں جس سے مجاہدین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو اور لوگ سمجھے کہ وہ گمراہ تو ہوئے ہیں لیکن حضرت ولی کی محبت میں ایسے شعر لکھنے والوں کو بھی اگر ان کو متوجہ رہے تو خدا کی لعنت ہوگی, اس قوم کو گمراہ کرنے میں ان کا بھی اتنے کردار ہے. توجہ فرما رہے کہ زید بن ثابت کو برا کیوں کروں, اس کا خدا میرے دل میں رہتا ہے, یہ مشرف کا کام کر رہا ہے. میرے لب سب سخت مکب ہے لیکن مکتب اہل بیت وہ مکتب ہے جس پر امام حسین نے خون دیا ہے, اور یہ دو ٹکے کی تاج لینے کے لیے لغویات قوم میں پھیلا دیں. لہذا اللہ تعالیٰ قوم کو اتنا شعور دے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ شعر میں ہو سکتا ہے حقیقت بیان ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہوں. اور میں آپ کو ایک آیات قرآن اور فرامین اہل بیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شعرا کا نام لکھتے ہیں اگر یہ بغیر ان حدود کو جانے لکھتے ہیں کہ سوچ کا تخیل کا پرندہ جہاں بھی اڑ کے جا رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے لمٹ کراس کرنی ہے کہاں سے لمٹ کراس نہیں کرنی, صرف شعر کا کافیہ درست ہونا چاہیے اور جناب شعر میں کہاں زیادہ ملنی چاہیے, تو یہ ان شعروں پر ثواب کی ضرور کی بات لوگوں کو گمراہ کرنے میں پکڑے جائیں اور برے پکڑے جائیں. لہٰذا اگر منقبت اہل بیت بہت بڑی خدمت ہے کوئی شک نہیں, بہت بڑا اجر کا کام ہے, لیکن وہ مکتب اہل بیت کی خدمت ہو رہی ہو, مکتب اہل بیت کی گمراہی پیدا ہو رہی ہو, توجہ فرمائی, تب یہ باعث ثواب ہے. ورنہ اگر گمراہی ہو رہی ہے تو جتنے گمراہ ہوں گے یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائے گا قرآنی آیت کے مطابق, اور جن کو گمراہ کیا ہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا ان کی گمراہیوں کا, بغیر اس کے جو گمراہ ہوئے ان کے اپنے گناہ کا بوجھ کچھ کم. توجہ فرمائے, تو فرمایا جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا, یہ کون فرما رہے؟ ہمارے امام فرما رہے, لیکن ان اماموں کے ماننے والوں میں سے کتنے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو دیکھ کے دین لیا. جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا, پہاڑ ہل جائیں گے یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا, اور جس نے اپنا دین لوگوں سے سن سن کر لیا لوگ اسے دل سے نکال لیا. اور اس کی ایک مثال یہی الگ شاعری ہے, مولا علی وہ نسیری پہ لعنت کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں میں نسیری کو گمراہ کیوں کروں, اور اس لفظ کو بول کر یہ اپنی قوم کو شرک کے دروازوں کے قریب لے کے جا. ٹھیک ہے, ایک سوال پڑھ دیں تم لوگوں, باقی صاحب میں نے عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو تو کرتے نہیں. اب انسان سوچے کہ ایمان والے وہ کہتے ہیں تو کرتے نہیں, ایمان والوں کی صفت تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, بس رسول توبہ میں فرمایا اے ایمان جب تبوک کے لیے لوگ نہیں جا رہے تھے, اے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو, کہنے والا کون؟ اللہ کے رسول. جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بھاری ہو کے زمین سے لگ جاتے ہو, کیا تم آخرت کے بدلے اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو گئے؟ اب یہ کتاب ایمان والوں سے ہے, یعنی وہ دین عاموں سے وہ شروع ہوئی ہے, اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, اگر تم نہیں نکلو گے, اگر تم, یہ اصل ذائقہ ہے قرآن کا, اس سے مانوس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جو کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہے کہ میں اس دین کے اندر آ گیا ہوں, تو اب اللہ اسے کہہ رہے تو اب آیا ہے, ہم تمہیں ذمہ داریاں دیں گے, ہم تجھ سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. اگر تو نے اس ادارے میں ایڈمیشن لیا ہے اور تو چاہتے ہیں کہ اس ادارے سے جو بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں وہ ہم تجھے دیں, تو ان بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے تجھے کچھ ذمہ داریاں لینی پڑیں گی, وہ کرے گا وہ کرے گا تو تیرا وہ ایمان حقیقی ہے اور تجھے اجر بھی ملے گا. تو نہیں کرے گا تو ہمارے نزدیک معیار عمل ہے, ہمارے نزدیک معیار زبان سے کچھ دعوے کر دینا نہیں. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اور آپ یہ اگر آپ کر سکیں سرچ کریں اور ہمت کر کے ان ساری آیات کو ایک پڑھیں اور دیکھیں گے کیا تفصیل آپ کے ذہن کر, اور پھر اس کو میچ کرنے کی کوشش کریں جو چٹکیوں میں جنرل بکری ہوتی ہے. جب آپ قرآن کو اچھی طرح دیکھ لیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کتنی ہلکی اور بے بنیاد باتیں جن پہ جنت آج کل تقسیم ہوتی ہے, جبکہ اللہ کے قرآن میں ایسی کوئی بات آپ کو دکھائی نہیں دیتی. اس لیے آئمہ نے فرمایا تھا کہ کسی جو میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی اس کے مقدمے کی, اس کے بعد ایک فرمان یہ ہے کہ جس نے امام فرماتے ہیں امام معصوم کہ جس شخص نے ہمارے عمل کو ہماری باتوں کو اللہ کی کتاب سے نہ لیا وہ شخص فتنوں سے نہیں بچے گا. اب خود ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں تو دیکھیں کتنے فتنے سے بچ رہے ہیں اور کتنے فتنوں سے نہیں بچ رہے. فتنے سے کم از کم مراد کیا ہے؟ گمراہی, اہل بیت کے نام پر جھوٹ سننا, اہل بیت کے نام پر شرک اور غلو سننا. تو انہوں نے خود فرمایا کہ ہماری باتیں جب پڑھ رہے ہو دیکھو قرآن میں کیا ہے, اگر جس نے قرآن سے نہ لیا لم یتنک بالفتن وہ شخص فتنوں سے نہیں بچے. لیکن یہ تعلیمات, یہ بنیادی اصول دین کے راستے پر دین کو سمجھ کے آگے چلنے کے یہ بنیادی ترین جو اصول بیان کیے گئے, ملت کو جس طرح بیان ہونے چاہیے تھے, جس طرح توجہ کروائی جانی چاہیے تھی نہیں کروائی. آپ دیکھیں حدیث کے ساتھ ہم کتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں, کتنی بار ریپیٹ کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں زیادہ رواج ہے اس کا؟ اس کے آخر میں ہمیں حاجتیں مل رہی ہوتی, ہم اپنے مطلب پہ پڑھے وہ تو فرما رہے اس کے بکے ہوتے اس کے اہل میں جا کر کہ بس جس نے یہ سن لیا ہے, جس نے یہ قصہ سنا ایک محفل میں بیٹھا ہوگا تو جو بھی اس کے دل میں ہم وہ غم ہے وہ جناب یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. مومنین بڑے سیٹسفائیڈ ہیں میں ہر ہفتے جسے کے ساتھ کر کو فلان کرتے. لیکن یہ والی حدیث اہل بیت کی نہیں ہے, جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا وہ اتنا مضبوط ہوگا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے. یہ ضروری نہیں ہے دین, لیکن یہ ریپیٹ ہوتی ہے کبھی, ریپیٹ تو چھوڑ بیان بھی کبھی نہیں ہوتی. یہ بات کہ جس نے ہمارے عمل کو قرآن سے نہ لیا وہ فتنوں سے نہیں بچے گا, یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے؟ ریپیٹ تو چھوڑے. وہ باتیں زیادہ ہم نے رائج کر لی ہیں جن میں ہمارے دنیاوی حاجات زیادہ پورے ہو رہے ہوتے, لیکن وہ چیزیں جن میں ہمیں ذمہ داریاں دی جاتی ہیں ادھر ہمارے دلوں کی رغبت نہیں ہوتی. تو یہ رویہ صحیح رویہ نہیں ہے. آپ نے کوئی ایسا فوجی دیکھا ہے کہ جو تنخواہ بھی لے, بینیفٹ بھی لے, گھر بھی لے لو, صرف جنگ کے ٹائم پہ ہمیں چھٹی ملا رہا ہے کہ مجھے سارے سہولیات فوج میں ملے لیکن جب جنگ کا ٹائم آئے اس وقت مجھے چھٹی دے رہے. وہ کہتے ہیں انگریز کے زمانے میں جب وہ ورلڈ وار شروع ہوئی تو یہاں سے بھی فوجی بھرتی کرتے تھے, تو یہاں پر ایک کسی قوم کے پاس وہ انگریز کے نمائندے گئے, انہوں نے کہا کہ ملکہ برطانیہ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے ان کو پمپ کرنے کے لیے, ملکہ برطانیہ کو ہیلپ کرنے کے لیے. تو وہ لڑنے والی قوم ہی نہیں تھی, گانے بجانے والے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ دو باتیں, انہوں نے کہا کہ اگر ملکہ برطانیہ کیا جنگ لڑنے والی بات ہم تک پہنچ گئی ہے تو پھر اس سے کہو جن سے جنگ ہے اسے سلو کر دیں, کیونکہ ہم لڑنے والی قوم نہیں. کوفہ والے بھی یوں ہی تھے, مولا علی کو یوں ہی کہتے تھے, توجہ فرما رہے, مولا فرماتے تھے نکلو, کہتے تھے نہیں جانا, ہماری مسئلے تیار ہیں, جب سے تمہیں خلافت سے بٹھایا ہے تم نے ہماری ناک پہ دم کر دی, ہمیں گھر بیٹھنے دیتے. ابھی تو مولا علی علی کرنا آسان ہے نا, لیکن جب علی تھے تو یہ دنیا پرست سست لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان سے, اور مولا فرماتے تھے تم نے نافرمانیاں کر کر کے میرے دل کو بھیم سے بھر دیا, کاش میں نے تمہاری شکلیں نہ دیکھی ہوتی, تمہاری شکلیں مردوں والی ہو تم نہ مرد, جنسی طور پہ نامرد نہیں تھے, ظاہر اولاد تھے, اپنے اپنی صفات کے اعتبار سے نامرد تھے, مولا کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا نہیں تمہیں فوج میں بھرتی کرنا ہے, انہوں نے کہا اچھا اگر ہمیں فوج میں بھرتی ہونا ہی ہے تو پھر ہماری کچھ شرائط ہے, ایک شرط یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھائے گئے فوج میں بھرتی ہو رہے. ابھی بھی بہت سارے جنت میں جانے والے وہ بھی اسی طرح کے, ٹھیک ہے, کہ ہم فجر کے بعد نہیں اٹھے کہ ہمیں کوئی اور راستہ بتاؤ جنت میں جانے, فجر کے ٹائم نہیں اٹھ سکتے, اور ایک تو ڈائرنٹ ٹائم فجر ٹائم سے مارے گئے, توجہ کر رہے, یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جہنمیوں سے جب جنتی پوچھیں گے جانے کے بعد کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی ہے, سب سے پہلی بات وہ یہ بتائیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور اللہ نے وہاں پہ بتایا ہوا ہے. ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کسی کام نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں نے اسی منبر سے ایسے بیانات دیے کہ ایک طبقہ پورا پیدا ہو گیا ہے کہ جو نماز سے بالکل فارغ ہے, پڑھتے نہیں ہے, توجہ فرما رہے ہیں, کس نے کیا ہے, جہاں پہ بیٹھنے والوں نے, وہ مجرم ہے جو یہاں بیٹھے اور اس قسم کی بہودہ باتیں کی, اور ساتھ وہ مجرم ہے جنہوں نے پیسے دے کے یہاں ان کو بٹھایا اور خود مزے لیے اور قوم کا بیڑا بھر دیا. توجہ فرما رہے ہیں, اور ایک پوری جو نسل ہے اس کو خراب کر دیا. امام حسین کربلا میں جنگ روک کر نماز جماعت ادا کر رہے ہیں اور اس حسین کا نام لینے والا نماز سے فارغ ہے. اس سے بڑا فراڈ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا پشت میں خنجر کوئی ہو سکتا ہے امام حسین؟ اس پوری دنیا میں جتنے مسلک تھے مسلمانوں کے, سب سے زیادہ نمازی, سب سے زیادہ جماعت پڑھنے والے, اہتمام کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو حسین کو یاد کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے جو بے ایمان یہاں پہ بیٹھتے ہیں, اور اللہ اور اہل بیت سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کے اور شارٹ کٹ جنت دینے کے چکر میں ہوتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں, آپ جب قرآن پڑھیں گے ایسی باتیں بہودہ باتیں آپ کو ملے گی کہیں, لیکن افسوس کہ قرآن پڑھنے والے کم. اللہ کی کتاب, پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گارنٹی کس کی ہدایت کی دی ہے؟ جس نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھاما ہو, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. اب آئیے آپ کی خدمت میں مثال آج کروں سمجھانے کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا, جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کیا سٹوری ہوتی ہے؟ یہ سورہ جو پڑھنے لگا ہوں سورہ آل عمران کی غالباً آیت نمبر 129 30 کی 31 یہ والی آیات آپ جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی ڈھونڈیں گے, اور میری آپ سے خواہش ہوگی ریکویسٹ ہوگی کہ ضرور دیکھا کریں, آپ معلوم ہو جائیں گے قرآن کو آپ جتنا پڑھیں گے جتنا اس کو سوچیں گے آپ کو آہستہ آہستہ آپ معلوم ہوں گے. یہ قرآن مجید ایسے دوست کی طرح ہے کہ جب تک آپ خود اس کے کلوز نہ جائیں وہ آپ کے کلوز نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا؟ جب اس کو اعتماد ہو جائے گا کہ یہ میری بات سنے گا تب وہ اپنی باتیں آپ کو بتائے گا, ورنہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. اس میری بات کو سمجھے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ہم سورہ فائدہ کی آیت نمبر 35 کا پہلا حصہ سمجھنے کے لیے ذرا ذہن میں تصویر واضح کرنے کے لیے ایک اور آیت کا سہارا لینے میں ساتھ دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تاکلوا الربا, سود نہ کھاؤ, اضعافا مضاعفا, بڑھا بڑھا کے. کتاب کن سے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی, کتاب کن سے؟ یہودیوں سے نہیں ہے, ایمان والوں سے. بس نہ مشرک مراد ہے, نہ یہودی مراد ہے, نہ مسیح مراد ہے, نہ کوئی اور, وہ مراد ہے جو اپنے آپ کو یہ ایھا الذین آمنوا میں شامل سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ آپ کے سارے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والوں سود بڑھا چڑھا کے جو سود کھاتے ہو نہ کھاؤ, معاشرے میں رائج کرو. پھر کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ, یہ اتقوا اللہ بھی ہماری والی آیت میں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ابھی اس کا ترجمہ یہ کرو, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح ہو. اب یہ جو اللہ نے بات بیان کر دی اس کا بڑا کلیئر کٹ مطلب ہے کہ سود کھانے والا فلاح نہیں پائے گا. توجہ فرما رہے ہیں, اب سمجھے قرآن مجید کو کس طرح پڑھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر سود کھانا نہیں چھوڑو گے تو اس کا مطلب ہے تم اللہ سے نہیں ڈر رہے, اور جب تم اللہ سے نہیں ڈر رہے تو تم کامیاب نہیں ہوگے. اب کوئی بندہ آ کر کہے فلانی کتاب نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سود کھا بھی لو لیکن ایک اچھا سا کیک میری برتھ پہ کاٹ دو تو تمہیں جنت مل جائے گی, یا جا کے عمرہ کرو تمہیں جنت مل جائے گی, سود کھاتے بھی رہو, یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اللہ کے رسول پر اگر ایسی کسی نے بات کی ہے تو یہ جھوٹ بولا ہے. اللہ کا نبی کبھی اپنی زبان سے اللہ کا کلام اپنے اللہ کا حکم بتا رہے اور تھوڑی دیر بعد وہی اسی زبان سے اس حکم کو کانٹرڈکٹ کر دے, یہ ناممکن ہے, امپوسیبل. آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی. ابھی یہ آیت یہاں پہ ختم ہوتی ہے, اس سے اگلی آیت سنیں کیونکہ مطلب کا پورا ہو. اس آیت میں کیا فرمایا, اے ایمان والو یہ تو بڑھا بڑھا کے سود کھاتے ہو, یہ نہ کھاؤ. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اس معاملے میں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اگلی آیت میں فرمایا واتقوا النار, پہلی آیت میں کیا تھا واتقوا اللہ, دوسری آیت میں کیا ہے, اگلی آیت میں واتقوا النار اور اس آگ سے ڈرو. پھر آپ کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے کتاب کس سے ہے, کتاب کس سے, ایمان والوں سے. اب دیکھیے فرما رہے اللہ فرما رہے النار اور اس آگ سے ڈرو, التی اعدت للکافرین, جس کو کافروں کے لیے تیار کیا. یعنی کیا مطلب ہے, خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے ایمان والوں اگر سود کھاؤ گے تو اس آگ میں جاؤ گے جو میں نے کافروں کے لیے تیار کی. بس کیا ہوا, ایمان والوں پلان کام نہیں, اگر تم کرتے ہو پھر تم دو نمبر ایمان والے, تم چکر باز ہو تم اصلی ایمان والے نہیں. ورنہ اگر ایمان ہو واقعی تو کون بے وقوف ہے جو چند روز مزے کرنے کے لیے اپنی ابدی زندگی تباہ کر دے, کون بے وقوف ہے, کوئی بے وقوف نہیں. اگر کسی سرکاری افسر کو کسی بہت برے سے علاقے میں دور کر دیا جائے لیکن اس کو یہ پتا ہو کہ یہاں پر کچھ دن گزار لوں تو اس کے بعد جگہ بھی بڑی اچھی ملے گی, تنخواہ کا پیکج بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا وغیرہ وغیرہ ہو جائے گا, تو وہ برداشت کرتا ہے کہ برداشت نہیں کرتا, برداشت کرتا. لیکن جتنا اس افسر کو اپنے محکمے پر ایمان ہوتا ہے, اے کاش ہم ایمان والوں کو اللہ کے وعدوں پر اتنا ایمان ہوتا ہے. ایمان زبان سے کہہ دیں اور اس کے بعد نہیں ہے, ایمان دل میں موجود ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ ایمان انجن کی طرح ہوتا ہے, انسان کو حرکت میں لگتا ہے, گاڑی میں انجن ہوتا ہے, اگر حرکت کر رہی ہے اس کا مطلب انجن ٹھیک ہے, لیکن اگر حرکت ہی نہیں کراتی نہ نماز کے لیے اٹھا سکتی ہے, نہ جھوٹ سے زبان کو روک سکتی ہے, نہ اور الٹے سیدھی بےمانیوں کو روک سکتی ہے, یہ ایمان پیدائشی طور پر اور ذہنی ایمان تو ہے لیکن حقیقی ایمان سلوات پڑھے محمد والے. آپ کو آیات ایسی ملے گی, ایمان والوں سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو, اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہے. کہنے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ایک اور مثال اور پھر آگے چلیے, آیت الکرسی سے جو پہلے والی آیت ہے 254 سورۃ البقرہ, آیت الکرسی 255 ہے, 255 ہے, 254 نمبر آئے, بہت توجہ سے سنیے گا. اور پھر کہہ رہا ہوں یاد رکھیں کہ آیات کے قرآن میں جو چیزیں واضح بیان کر دی ہیں, اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کی بات آج کبھی بھی ان بنیادوں کو کمزور نہیں کرتی, ان کو معصوم کہا ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغام کو جیسا وہ ہے اسے اسی طرح پہنچانے میں خطا کا شکار نہیں ہوئی. تو جو پیغام جیسا ہے اس طرح پہنچانا کہاں, اور اللہ نے ایک بات کی ہو اس بات کو کل عدم کر دینا یہ کہاں. تو جہاں ایسی بات کسی معصوم سے منسوخ ہو وہ جگہ مشکوک ہے کہ یہ معصوم نے بات کی ہے یا کسی دو نمبر جھوٹے نے معصوم کے نام کے گھر کے لیے بڑھا دی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 254 یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں بہت توجہ سنیے گا, سمپل سمجھنا, دیکھیے سمپل ہے قرآن کا, بعض جگہ ہیں لیکن وہ 5 یا میکسیمم 10% ہے, باقی 5-10% کا بہانا بنا کے باقی 90% کو بھی مشکوک کر دیا عوام کے لیے, پڑھتے ہی نہیں ہے. ابھی دیکھیں یہ اس میں سمجھنا کیا مشکل ہے, توجہ فرمائیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, انفقوا,
کیا مانا ان کو گا جی خرچ کرو انفاق خرچ کرنا انفقوا مما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو من قبل ان یاتی یوم قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہیں تین چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیں اگر خرچ نہیں کرو گے سمجھے قرآن رب العزت کیا اگر تم جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اگر اس میں سے خدا کی راہ میں جہاں خدا کہتا ہے وہاں خرچ نہیں کرتے تو پھر یہ تین چیزیں تمہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بات کہیں کہ ہم نے یہ بات سنی کبھی لیکن قرآن میں جا کے دیکھیں یہ لکھا ہو کیونکہ اللہ یہاں ہی اللہ نے آمنو کہے کہ یا کسی بات سے روکتا ہے یا مجھے بتا دیا جاتا ہے یہ پرو اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو من قبل ان یاتی یوم اب اللہ مبارک کر قبل اس کے کہ تمہاری مہلت ختم ہو جائے اور وہ دن آ جائے کہ جس دن لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ جس دن نہ کوئی خرید و فروش کر سکو گے تمہیں اپنے پیسے میں بڑا مان ہے جو تمہارا دل کرتا خرید لیتے ہو چیزیں بھی خرید لیتے ہو کبھی تم بندے بھی خرید لیتے ہو پولیس خرید لیتے ہو جج خرید لیتے ہو کیا کیا خرید لیتے ہو میں تمہیں بتا رہا ہوں اگر خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس دن اس پیسے سے کچھ نہیں خرید سکو گے یہ پیسہ بیکار ہو جائے گا لا بیع فیہ اس دن کوئی تجارت کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکے ولا خلۃ خلۃ خلیل سے خلیل کسے کہتے ہیں ایسا دوست کہ جو جس کی محبت دل کے اندر پر اتری ہوئی ہو عام دوست کو خلیل نہیں کہتے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا یعنی بہت گہرا بہت زیادہ محبت ہے اللہ کو کس سے ابراہیم سے خود لفظ سے ہی لفظ خلیل بنا خلا کہتے ہیں فقیہ آئے اور یہ خلا آپ جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا خلال جو دانتوں میں کرتے ہیں خلال پتے سے خلال کیوں کہتے ہیں کیونکہ جہاں پہ آپ کی انگلی نہیں جا سکتی یہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے گہرائی تک اتر کر دانتوں میں سے وہ نکال لیتے گہرائی میں اترنے والی چیز کو خلال کہتے ہیں اور جس کی محبت دل کے اندر تک اتری ہوئی ہو اسے خلیل کہتے ہیں اسی سے خلا ہے گہری سے گہری دوستی پکی سے پکی یاری بھی اس دن کوئی کام نہیں آئے گی کیوں ملا اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ دنیا میں جب ایک یاد پھنستا ہے باقی سارے آ جاتے ہیں اور کوئی نہیں بندہ باہر چڑھا پھر آئے سارے ٹھیک ہے نا کوئی نہیں غریب کی لات باندھ دیتی پھر آئے سارے پھر آ ساڈا کر کے سفارشیں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور مومن بھی رہتے ہیں باقی ساری بیماریاں کر کے مومن بھی رہتے ہیں جھوٹی گواہیاں دلوا کے جھوٹے پتہ نہیں کئی لوگ کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنا وزن بھی چینج کر کے نہیں پا رہے جیسے پاکستانی محکوم بعض میں زکات کٹنے سے بچانے کے لیے بعض سنیوں نے خود کشیاں ظاہر کیا ہوئے اور بعض لوگوں کو پتہ چلا کہ بعد میں وراثت دینے کے لیے شیعوں نے خود کو سنی قسم اٹھا کے کہا ہوا ہے ہم تو سنی ہے دنیا اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہیرا پھیری کر لیتے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ولا خلۃ کوئی پکی سے پکی یاری وہاں پر کہاں اور تیسری چیز بڑی خطرناک کیونکہ جو لوگ اللہ کی اطاعت میں رغبت بھی رکھتے وہ شفاعت میں بڑی رغبت رکھتے فرمایا ولا شفاعۃ کتاب کن سے تو سارے مسلکوں میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں کہہ سکتا جس سے بھی آپ پوچھیں گے نا یا یوں نظیر نام میں تو چاہتے ہیں کہ نہیں کہے گا ہوں تو پھر تیرے سے بات ہوگی اس فارمولے سے وہ باہر ہے جو اپنے آپ کو ایمان والا نہ سمجھتا ہو جو اپنے آپ کو ایمان والوں میں شامل سمجھتا ہے اس سے خطاب کر رہا ہے ایمان والوں تو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ اس مال سے کچھ خرید و فروش کر سکو گے مالداروں کی یاریاں بھی بڑی ہوتی ہے نہ کوئی پکی سے پکی یاری تمہارے کام آئے گی ولا شفاعہ اور نہ کوئی شفاعت تمہارے کام آئے گی
والکافرون هم الظالمون یہ نقطہ ذرا سمجھیے
ترجمہ کیا سادہ لفظوں میں, والکافرون هم الظالمون, اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں.
ترجمہ جب یہاں پہ پہنچا آپ نے سب کا سانس لیا, اور اسی سمجھے ساڈی گل ہو رہی
ہے, کافروں کی گل ہو رہی ہے. اللہ نے ڈراوا ہمیں دیا لیکن بات کافروں کی کیوں؟
تو سنیے, جب کسی آیت پہ کافر یا کفر کا چاہے ناؤن آئے اور چاہے ورب آئے, فعل آئے یا اسم آئے, کافر آئے, کافرون, کافرون, کافرین, ٹھیک ہے, کفروا, یکفرون, تکفرون, جتنے بھی اس قسم کے لفظ ہیں جو کفر کا معنی دے رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلا اس کفر سے مراد اس حکم کی نافرمانی ہوتی ہے جو اللہ اس آیت میں دے رہا ہوگا. توجہ فرما رہے, سب سے پہلے کفر سے وہ مراد ہوگا. اگر ظلم کا لفظ آئے تو سب سے پہلے ظلم سے مراد وہ حرکت ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہوتا ہے کہ یہ غلط حرکت ہوگی. مثلا سورہ جمعہ میں فرمایا, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها, ان لوگوں کی مثال, یہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے تھی لیکن نہیں جاگے, مثال بڑی خطرناک ہے, ان لوگوں کی مثال جن کو ہم نے تورات تھمائی تھی لیکن انہوں نے نہیں تھامی صحیح طرح سے, ٹھیک ہے نا, یہ تھامنا یعنی وہ تبسم کے معنی میں, نہیں تھامی ان کی مثال اس گدھے کی طرح جس پر قیمتی علم کی باتوں والی کتابیں رات دی جائے. اب آپ پکچر بنائیں, ایک گدھا ہے جس پر قیمتی علم کی کتابیں لگی ہوئی, گدھا کہاں اور وہ کتابوں کا علم اس سے استفادہ کہاں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں, سبتن القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. جھٹلانا دو طرح سے ہوتا ہے, ایک دفعہ بندہ کہے میں نہیں مانتا ان آیات کو, ایک دفعہ ان آیات کو اپنے عمل سے جھٹلا رہا ہوں, اللہ کہہ رہا کرو وہ نہ کرتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہوں یہ نہ کرو وہ کرتا ہوں, یہ عملی جھٹلا رہے ہیں. اور وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے, یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے, فرماتا ہے اللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت. اب یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ظلم سے مراد کسی کمزور سے روٹی چھیننا نہیں ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ کرنا نہیں ہے, یہاں پہ ظلم سے مراد اللہ نے جو کتاب دی تھی ہدایت کے لیے وہاں سے ہدایت نہ لینا. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. کیا مطلب ہے کہ اگر یہ اس بات کو تم جان بوجھ کے میں نے کہہ دیا ہے کہ خرچ کرو ورنہ اس پر یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی, پھر بھی تم نہ خرچ کرو تو پھر تم کافر ہو, اس حکم کے کافر ہو.
محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
وسلم. اگر پھر بھی واضح نہ ہو تو آیت نمبر 31 یا 32 ہے سورہ آل عمران کی, جو میں سناتا رہا تو پہلے بھی یہاں سنائی ہوگی, لیکن یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ قرآن میں کفر کس کس کام کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے. فرماتا ہے کہ قل اطیع اللہ والرسول, اے رسول ان سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو, اطیع کا لفظ آپ اسے پوچھ کر بتائیں. قل اطیع اللہ والرسول, اے رسول ان سے کہیے اللہ اور اس کے رسول کی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, فَإِن تَوَلُّوا, اگر یہ نہ کریں پھر جائیں اطاعت نہ کریں, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو ان کو کہہ دو اللہ کافروں کو پسند نہیں. اب یہاں کافر کیسے کہا جا رہا ہے؟ اطاعت نہ کرنے والے. بس یہ ذہن میں رہے, قرآن مجید کی زبان سے آشنا ہو. قرآن دو طرح کے لوگوں کے لیے کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے, ایک وہ جو کہے میں خدا کو نہیں مانتا, اور دوسرا وہ جو چاہے کہتا ہوں میں مانتا ہوں لیکن اللہ کا حکم جب آئے ایسا ہی ہو جیسا ہے کافر کر بھیجا ہوتا ہے, وہ بھی نہیں کرتا خدا کے کہنے پر, یہ بھی نہیں کرتا خدا کے کہنے پر. اس قسم کے مومن کو اللہ قبول نہیں کرتا. احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورۃ العنکبوت کی دوسری آیت ہے. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے دعوی ایمان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آزمائش کی جائے گی. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, یقیناً ہم نے اے رسول ان کے پچھلوں کو بھی جو پیچھے گزرے ہیں انہوں نے بھی جب دعویٰ ایمان کیے تھے ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا, اور اللہ سچوں کو بھی جان کر چھوڑے گا اور جھوٹوں کو بھی جان کر چھوڑے گا. اور یہ جاننا کس کے ذریعے؟ زبان سے کہنے کے ذریعے نہیں, عمل کے ذریعے, اپنے دعوے کی تصدیق کے ذریعے. بس والکافرون هم الظالمون,
جب میں کہہ رہا ہوں خرچ کرو ورنہ یہ چیزیں قیامت کے دن کام نہیں آئے گی, تو جو نہ مانے وہی ظالم. یہ ترجمہ اس کا, والکافرون هم الظالمون, اس حکم کے نہ ماننے والے ہی ظالم. جو کافر ہے وہی ظالم ہے, جو نہیں مانتا وہی. سلوات پڑھی محمد و آل
محمد.
یا ایھا الذین آمنوا کی داستان کو ہم یہ تمام کرتے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کا پہلا حصہ, یا ایھا الذین آمنوا تمام کرتے ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟
صلوات پڑھے محمد اللہ
سے بچنا. ہر وہ چیز جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, ہر وہ چیز جو آپ کے کام کو, آپ کو, آپ کی کسی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے, اس چیز سے بچنا. وہ چیز جس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں آپ, اس کو بچانا, اسے تقویٰ کہتے ہیں. عربی جو الفاظ ہیں ان کے بعد قواعد ضوابط ہیں, جن کی وجہ سے عربی الفاظ اپنی شکل میں تھوڑی تھوڑی بدلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ سمپل دو تین مہینے بھی عربی کی وہ سمپل گرامر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ سوال وہ اکثر مانتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ و نام, یہ ایک پورا لفظ ہے جس کے آگے پیچھے کے حروف قواعد کی وجہ سے گر گئے, صرف کام بچا. یہ جو ایک کا لفظ ہے یہ تقویٰ کا کزن. تو مجھے بتا رہے کہ یعنی ہمیں بچا, اسی سے تقویٰ, اسی فیملی کا پر تقویٰ ہے یعنی بچنا. تو مجھے بتا رہے ہیں اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب النار, آگ کے عذاب سے. سورہ تحریم 28 سپارے کی آخری سورت ہے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قو, اے واحد ہے, قو کیا ہے؟ جمع پلورل. اے ایمان والو, قوم بچاؤ انفسکم, اپنے آپ کو, و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی, نارن اس آگ سے, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. ابھی ہمارا اس سے فلال اب موضوع نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یہ لفظ کیا ہے. یہ جو قاف کی فیملی ہے, تقویٰ کی فیملی ہے, بچنے اور بچانے کے معنی میں. بس تقویٰ کا اصل معنی کیا ہے؟ بچنا. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جس چیز سے ڈرے اس سے بچتا ہے عام طور پر. لہذا اردو ترجمہ کرنے والوں نے بچنے کی جگہ زیادہ تر کیا ترجمہ؟ تقویٰ کا ڈرو. ٹھیک ہے,
یعنی یہ کہنے کی بجائے اللہ سے بچو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو. اچھا قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو, کیونکہ قرآن نے تو کہا اللہ سے محبت کرو. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان لائے ہیں سب سے شدید محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہے. تو محبت کہاں اور ڈرنا کہاں, ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے اتقوا اللہ, یہ اصل میں وہی ہوتا ہے جیسے اتقوا النار, یعنی اللہ نے اپنی نافرمانی کے جو نتیجے رکھے ہیں ان نتیجوں سے بچو. اس معنی میں اللہ کا تقوی, وہ نتیجے خطرناک ہیں, وہ سزائیں خطرناک ہیں, ان سے بچو. ورنہ تقوی کا معنی جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ سے بچو, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے اللہ سے قریب ہو. اسی آیت وسیلہ میں کیا کہا گیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ایک طرف سے کہا جا رہا ہے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرو, دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے اللہ سے بچو. تو یہ بات نہیں بنتی. تو بات کیا ہے, اللہ کے قریب جاؤ, ان کاموں سے بچو جو تمہیں خدا سے دور کر دیں گے اور اللہ کے عذاب سے نزدیک کر دیں گے. یہ تقویٰ کا معنی, ٹھیک ہے. اتقوا اللہ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یہاں تک واضح ہے. ایک اور نقطہ سمجھ, تین چیزیں تقویٰ کے معنی کے بارے میں یاد رکھنی, یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں. تین چیزیں, دو مین چیزیں اور تیسری ان کے اندر سے جنم لیتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے تقویٰ, یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کام کو کرنا, اسے نہ کرنے سے بچنا. ایک نمبر دو, جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے اسے نہ کرنا, یہ دوسری چیز. ان دو پر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر سے ایک تیسرا مفہوم جنم لیتا ہے, اور وہ مفہوم یہ ہے کہ جو کرنا وہ بھی اللہ کے لیے اور جو نہ کرنا وہ بھی اللہ کے لیے. یہ تقویٰ کا خلاصہ ہے. یعنی انسان میں جیسے جیسے تقویٰ ترقی کرتا جائے گا تو اس کی زندگی سے وہ کام ختم ہوتے جائیں گے جن سے اللہ نے منع کیا, اور اس کی زندگی میں وہ کام زیادہ ہوتے جائیں گے جنہیں کرنے کا اللہ نے حکم دیا, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے, جس کو ہم اپنا مولا کہتے ہیں, جس کو اس کا نام سن کر ہمارے دلوں میں برکت پہنچتی ہے, ان کے القاب میں سے ایک لقب امام المتقین. یہ امام المتقین کا لقب جیسے ایک طرف سے مولا کی شان بیان کر رہا ہے, اسی طرح لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی کو اپنا امام حقیقت میں بنانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کسی نہ کسی طرح اہل تقویٰ کی صف میں شامل ہونا پڑے گا. اگر تمہاری زندگی میں تقویٰ کی خوشبو نہیں ہے تو تم کہتے رہو وہ علی تمہارا امام, وہ امام المتقین ہے. سمجھو بھائی, بس اتقوا اللہ کا معنی میں نے اپنی خدمت میں آج عرض کر دیا. اس کو بھی بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بھی کم ہے اور دو دن مزید ہیں, اور اس آیت کا جو اصل جو فوکل موضوع ہے وہ وقت تحقوق علیہ وسیلہ کا موضوع ہے, جو غالباً ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ دن لے جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی. تو کل انشاءاللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو, اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. مولا کائنات کا خطبہ بھی آپ کو سناؤں گا, اور پھر آپ کے ذہنوں میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس آیت کے وسیلہ کے مفہوم میں بھی کتنی گڑبڑ کر دی, اور ایک عظیم مفہوم کو, ایک عظیم پیغام کو ایک دنیا پرست انسان کی سوچ کے مطابق بنا کر عوام میں پھیلا دیا. ایک دنیا پرست جس کو ہر وقت اللہ سے, رسول سے, اہل بیت سے کیا چاہیے, اپنی دنیاوی خواہشات, اس کو عرض ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ سمجھتا زیادہ سے زیادہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام پہ دیکھ پکا کے لوگوں کو کھلا دیں, وہ یہ چاہتے ہیں ان کا قصیدہ سنا دو اور سن لو. بعض دفعہ دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے, اصلی چیز سے دوسری چیز کی طرف لے جانے کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی جاتی ہے جو بظاہر بالکل اسی طرح ہو جس طرح اصلی ہے, لیکن جو ماہر آدمی ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے یہ ایک نمبر مال ہے اور اس کی پیکنگ ویسی ہے لیکن مال دو نمبر ہے. جو ماہر تاجر ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے, لیکن جو ماہر نہیں ہوتا اور اس کو کوئی کنسیشن بھی دے, یہ تجھے دے وہی مال دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا, تو یہ تم سستا دے رہے ہیں, تو وہ رکو سستے کے چکر میں دو نمبر مال خرید کے اپنے گھر میں لے آتا ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک بازار میں ملتا ہے نا پیناسونک, پرانی بات ہے پیناسونک, ایک دکان پر ہم گئے وہاں پر ہم دیکھا ڈبا ویسا ہی تھا ان پر کیا لکھا ہوا تھا پیناسونک. اب یہ پیناسونک کن کے لیے, یہ فراڈ کے لیے, تاکہ جو بندہ اچھی طرح تقیب نظر والا نہیں ہے وہ اس پورنا کو بھی پہنا ہی سمجھے گا ٹھیک ہے, اور وہ گھر جا کے کہے گا آج ہم نے پہنا سونے بڑی سستی ہے کیا ہے, لیکن پتا چل چلے گا جب اس کے رزلٹ نکلے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ دین پر دین صحیح پہ عمل ہو رہا ہے یا صحیح پہ عمل نہیں ہو رہا, اس کے رزلٹ بہت سارے لوگوں کو مرنے کے بعد پتا چلے گا. توجہ فرما رہے نا, جسم کی بیماریوں کے رزلٹ اسی دنیا میں آنے شروع ہو جاتے ہیں سمٹم, لیکن دین کی بیماریوں کے اصل نتیجے آخرت میں پتہ چلے گا کہ انسان نے اپنی سستی اور اپنی شارٹ کٹ پسند طبیعت کی وجہ سے اپنا کتنا نقصان کیا. توجہ فرما رہے, تو میں آپ کو ان شاء اللہ کل عرض کروں گا کہ یہ وب تک وسیلہ میں پیناسونک کیا ہے اور پیناسونک کیا ہے, اور عوام کے اندر پیناسونک زیادہ وجود کر دیا گیا. سلمان پڑھیں. آج کی اپنی عرائض یہیں پر تمام کرتا ہوں, اور آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں کہ یہ قرآن اگر ان لوگوں نے بھی صحیح طریقے سے مانا ہوتا جو امام حسین کے زمانے میں تھے, تو کبھی بھی امام حسین اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب پر وہ ستم نہ ٹوٹتے جو ان پر توڑے گئے. اسی قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کی مودت کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ مشرکوں سے یہ کہا جا رہا ہے, کافروں سے کہا جا رہا ہے, اے رسول ان کافروں سے مشرکوں سے جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے اور کچھ نہیں میں تم سے مانگتا, میری رشتے داری کا ہی لحاظ کر رہا ہوں. تو یہ میں انشاءاللہ آپ کی درگاہ میں بیان کروں گا کہ یہ اس پوری آیت میں جو بات کی گئی ہے اس سے یہ معنی میچ نہیں کرتا, اس آیت میں ذکر ہی ان کا ہے کہ جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت کی خوشخبریاں ان کو دی جا رہی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح انجام دیے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ یہاں پہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسی تحریفات کر دی گئی کہ لوگوں نے ایک طرف سے قرآن کا نعرہ لگایا اور دوسری طرف سے سکلین میں سے دوسری سکل کو ذبح کر دیا, بھوکا پیاسا کربلا کے میدان. مولا سجاد لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے یہ جو امام حسین کی عزا ہے اس کا پیغام اس کی بنیاد انہیں چیزوں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب جتنی بھی زندگی امام کی گزری مدینہ میں اس طرح گزری کہ مدینے والوں کو سید سجاد کا مزاج پتہ چل گیا تھا, اور بعض ایسے کام کہ جن سے سید سجاد کو کربلا یاد آتی تھی
امام سجاد کے سامنے نہیں کیا کرتے، آپ سنتے رہتے، کیونکہ امام چاہتے تھے کربلا بھولنے نہ پائے لوگوں، چونکہ کربلا زندہ رہے گی تو کربلا کا پیغام زندہ رہے گا، اور کربلا کا پیغام وہ اصل اسلام ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے اور ان کے وارث نے اس قربانی کے ذریعے بچایا. تو امام کے سامنے پانی رکھا جاتا، امام پانی کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے تو کوئی سوال کرتا آپ پانی نہیں پیتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور کہتے جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے پیاسے بابا یاد آتے. جب دیکھتے کہ کوئی قصاب مدینہ میں جانور کو ذبح کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو میرے مولا سجاد اس کے پاس جاتے اور ان سے سوال کرتے کہ اے قصاب، یہ جس حیوان کو تو ذبح کرنے لگا ہے اس کو پانی پلایا ہے یا پانی نہیں پلایا؟ تو روایت میں ہے کہ قصاب نے جواب دیا کہ مولا سجاد، آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، آپ کے نانا کی شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنے کے جو آداب بتائے گئے ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جانور کو جب ذبح کرنا ہو تو پیاسا ذبح نہ کیا جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اور ایک حیوان کو دوسرے حیوان کے ساتھ میں بھی ذبح نہ کیا جائے. جب یہ سنا تو میرے مولا سجاد کا رخ کربلا کی طرف ہوا، فرمایا السلام علیکم یا ابتا، آپ پر سلام ہو میرے مظلوم بابا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام اے حسین. یہ شخص کہہ رہا ہے آپ کے نانا کی شریعت میں حیوان کو بھی پیاسا ذبح کرنا منع ہے، لیکن آپ پر سلام کہ آپ کتنی شدت کے پیاسے تھے کہ فرات کے کنارے آپ کو ذبح کر دیا گیا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک حیوان کو بھی شریعت اسلام میں ناپسند کیا گیا دوسرے حیوان کے سامنے ذبح کرنا، لیکن آپ پر سلام اے حسین، چند قدم کے فاصلے سے آپ کی بہن زینب دیکھ رہی تھی جب شمر آپ کی پشت پر سوار تھا اور خنجروں کے وار سے آپ کو شہید کر رہا تھا. الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.